السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة الغاشية. الغاشية اس کا نام پہلی آیت کا آخری لفظ اور یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام. الغاشية ڈھانپ لینے والی، یہ اس لیے کہ اس کی وحشت دہشت ہر انسان کو ڈھانپ لے گی. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اس دن کا خوف رکھتے تھے جس کی برائی نہایت سخت اور پھیل جانے والی ہے. الغاشیہ ڈھانپ لینے والے، جس کی دہشت وحشت ہر ایک کو ڈھانپ لے گی. اور اسی طرح جو اس کی وحشت کی تصویر یعنی جہنم میں داخل ہو گیا، ان کے چہروں تک کو وہ آگ ڈھانپ لے گی، یعنی سر سے بھی اوپر. تغشا وجوههم النار، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپے ہوئے ہوگی. الغاشیہ غاشیہ سے غشا کے معنی کسی چیز کو ڈھانپ لینا اور اس پر پردہ ڈال دینا. اور جب انسان کی عقل پر پردہ پڑ جائے اور اس کے حواس کام نہ کریں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ غشی کے دورے پڑنا. غشی پڑ گئی ہے، پھر اس کی وجہ خواہ دہشت ہو یا کوئی اور، قیامت کی ہولناکی اس قدر ہوگی کہ گویا غشی کے دورے پڑ رہے ہوں، خاص طور پر بقدر اعمال، کیونکہ نیکوکاروں کو تو تسلی تشفی کا اہتمام ہوگا، فرشتے ان کے نیک اعمال ان کے حق میں گواہیاں. یہی وجہ ہے کہ صورت میں دونوں تصویریں دکھائی گئی ہیں، وہ لوگ کہ جن کو آگ ڈھانپ لے گی، قیامت کی ہولناکی جن کے چہروں کو کور کر لے گی، قیامت اور جہنم کی سختی اور عذاب، شروع میں اہل نار کے لیے جبکہ اہل الجنہ کے لیے نعمت اور راحت کا سامان آخر میں بتایا گیا، پھر غور و فکر کی دعوت ہے اور آخر میں حساب و کتاب کی بات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کہ یہ تو پہنچا دینا ہی آپ کا کام ہے، منوانا نہیں، یہ حساب کتاب اللہ پر ہے. الغاشیہ سے ملتے جلتے الفاظ بھی قرآن میں آئے ہیں، جیسے غاشیہ اور غشاوتن اور یغشا سورہ احزاب میں ہے، تدور اعینہم کالذی یغشا علیہ من الموت، اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. سورۃ الغاشیہ مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے. اس کی فضیلت سے متعلق جو ایک خصوصی اور ایک عمومی حدیث ہے، خصوصی اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سورۃ الاعلیٰ کو جمعہ اور عیدین میں معمول بنایا، نماز جمعہ کی دوسری رکعت اور اسی طرح نماز عید کی دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ تلاوت فرماتے، جبکہ عمومی حدیث میں وہ حدیث جس میں سورۃ قاف سے سورۃ الناس تک قرآن کے حصے کو قرآن مفصل کہا جاتا ہے، تو یہ اس میں شامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعطیت المفصل، کہ مجھے مفصل دی گئیں. مفصل یعنی وہ صورتیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں اور جن کا بسم اللہ سے فصل ہوتا ہے، فصل فاصلہ علیحدگی، تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں کہ درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے شروع میں آتا ہے، جو کہ ناٹ پارٹ آف دا سورہ بلکہ فصل کے لیے ہوتا ہے. جیسے صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیے جاتے اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو ہمیں اندازہ ہوتا کہ ایک سورت ختم ہو گئی اور دوسری شروع ہو رہی ہے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سورتوں کے بیچ فصل ہے. اس بنا پر سورہ قاف سے سورہ الناس تک یہ چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں، تو قرآن مفصل کہلاتا ہے. اس کے علاوہ اس سورت سے متعلق کوئی خاص یا عام روایت نہیں ملتی. واللہ اعلم۔ سورت کا نام اس سورت کے مضمون کی ترجمانی ہے، اور یہ سنجیدہ اپنے زندگی کے لیے کوئی اہم فیصلہ کرنے والے لوگوں کے لیے نصیحت اور عبرت، اسپیشلی یہ لیسن کہ دین کے معاملات جذبات سے نہیں بلکہ اسلامیات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس صورت میں ہے عاملۃ الناصبہ، کتنے ہی محنت کر کر کے تھکنے والے روزے قیامت جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو اعمال کی کثرت نہیں بلکہ صالحیت مقصود ہے۔ صالحیت مطلب اخلاص اور اتباع سنت، نہ جذبات کا عمل دخل ہے، نہ کثرت اعمال کی کوئی اہمیت، اور نہ ہی مشقت کی کوئی اجرت کہ اسلام کے نام پہ اتنی مشقت اٹھائی اب اجر تو ملے، نہیں، بلکہ اس کے لیے اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے جو اس کو پورا کرے گا، بے شک وہ شارٹ رینج میں آئے، تھوڑے اعمال لے کے آئے مگر معیاری ہوں، تو ہی وہ اہل الجنہ ہیں۔ یہ تعارف بمقابلہ جنت جہنم اس صورت میں آیا ہے۔ قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ قونی آیات بھی اس صورت میں بیان ہوئے، جن میں خاص طور پر ابل، السماء، الجبال، الارض، ان کے ساتھ دعوت دین کا مشن جاری رکھنے کا حکم، فذکر، ساتھ ہی ذمہ داری کہ آپ مذکر ہیں، نصیحت کرنے والے، مسیطر نہیں، یعنی لوگوں پر مسلط کیے ہوئے۔ اس کے ساتھ نہ ماننے والوں کے لیے عذاب اکبر کی وعید ہے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، کیوں؟ اس لیے کہ آخر تو ایاب اور حساب رب کے پاس ہی ہونا ہے، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ یہ ہے اس سورت کا تعارف اور خلاصہ۔ آئیے سورت کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ حل، کیا، اور یہ بھی آیا ہے کہ حل یہاں قد کے معنی میں ہے، یعنی حل بمعنی قد، یعنی یقیناً، عطا کا، آپ کے پاس آئی، حدیث، بات، یعنی واقعہ، خبر، قصہ، کس کا؟ الغاشیہ کا، ڈھانپنے والی کا، الغاشیہ، غاشیہ یغشا، ڈھانپ لینے والی، مراد قیامت، جس کی آفت سارے جہان پر چھا جائے گی۔ اس آیت میں مجموعی طور پر عالم آخرت کا ذکر ہے، اس کی اثرات، وحشت ہر ایک پر چھا جائیں گے۔ کچھ چہرے اس دن بہت ہی ذلیل و رسوا، جہنم کی طرف جانے والے، اور کچھ چہرے اس دن بہت ہی راحت و نعمت میں، جنتوں کی طرف جانے والے ہوں گے۔ اب یہاں سے آگے کمپیئر، اور پہلے وعید کو رکھا کیونکہ سختی انسان کو زیادہ خبردار کرتی ہے، جو پیار سے نہیں سمجھتے وہ مار کی زبان ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے، نصیحت کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ پہلے فرمایا وجوہن، وجوہن وجہن کی جمع، کئی چہرے، یوم اذن، اس دن، خاشعہ، ذلیل، عاجز ہوں گے۔ وجوہن، اچھا یہ نہیں ہے کہ صرف چہرے، چہرے کا لفظ تو اشخاص کے معنی میں ہے، اور چہرہ اس لیے کہا کیونکہ انسانی جسم میں اشرف الاعضاء، نمایاں ترین چیز چہرہ ہے، اور انسان پر اچھی بری کیفیات کا اثر پہلے پہل ہی چہرے پہ نمایاں ہوتا ہے، اور چہرہ سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے، سب سے زیادہ فکر چہرے کی ہوتی ہے نا، چوٹ لگی چہرے پہ تو نہیں لگی، خیر ہے، ٹھیک ہو جائے گا، اف چہرہ ہے، یہ تو اب ہمیشہ نظر آئے گا، سوچ ہے نا۔ تو فرمایا کہ اس دن کی جو ذلت ہے نا، وہ چہروں پہ طاری ہوگی۔ اب بھی آپ دیکھ لیں کہ اس چہرے کے لیے کتنے کاروبار ہوتے ہیں، حلال حرام کی، حق نہ حق کی، بس کسی بھی قیمت پر چہرہ چٹا اور فلالیس ہونا چاہیے۔ یہ جو کمپیئر اور یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ بڑا ہی دل دہلا دینے والا اور غور و فکر والا مقام ہے۔ ان آیات کو اب اپنے اوپر رکھ کے انصاف سے سوچیں کہ دنیا میں ہم دھوپ سے نکلنے سے پہلے سن بلاک لگاتے ہیں، نائٹ کریم، ڈے کریم، موسچرائزر، سیرمز، کریمز، ٹریٹمنٹس، اور پتہ نہیں کھانے والے، لگانے والے، کیا کچھ، حتیٰ کہ وہ سرجری تک بھی ایستھیٹکس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس وقت جو ٹاپ ٹرینڈ بزنس ہے نا، وہ ایستھیٹکس کا ہے، سکن کا ہے، اور سکن تو ایسے ہی ہے کہ بس سکن، اصل میں وہ چہرے کا ہی ہے، کیونکہ اب رشتے चेहरे के साथ होते हैं, बल्कि इसमें से भी सिर्फ रंगत की बिना पर होते हैं। सफ़ेद और सियाह का, गोरे और काले का मामला बन चुका है। ये रिश्तों का नहीं, मोहब्बत के फैसले अब गोरे रंग के साथ होते हैं। इस बिना पर हर वो चीज़ खाने की, लगाने की, खा कितनी महंगी हो और कैसी ही क्यों ना हो, चेहरे पे लगाते हैं। हत्ता कि आप देखें, आपको ऐसे सीरम्स भी मिलेंगे कि जो नौमौलूद की पैदाइश के वक्त बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड से लिया जाता है। पैदाइश के वक्त बच्चे की नाफ के साथ जो नाली होती है उसमें जो खून होता है, ये बड़ों की, खास तौर पर ख्वातीन, अपनी बेबी स्किन और जिल्द को जवान करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, और ये दुनिया के महंगे तरीन सीरम्स में है। एक वक्त के लिए सोचे ना, वो क्या कहते हैं ना कि दिल कच्चा हो जाता है, कि इंसानियत इस हद तक पहुंच जाती है कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसके साथ जो नाफ की नाली है, फौरन उसका खून निकाला जाता है और उसे बतौर सीरम सेव किया जाता है, और मार्केट्स में महंगे तरीन, मतलब आपकी सोच है, ये बिकता है। और आजकल मॉडल्स, एक्ट्रेस ना सिर्फ लगाती हैं बल्कि अपने शोज वगैरह में इसका प्राउडली, फखरिया ऐलान करती हैं कि हम तो वो सीरम लगाते हैं, ये है हमारा ब्यूटी सीक्रेट, ये है हमारी जवान जिल्द का राज। ऐसा लगता है एक पल के लिए, माजरत के साथ, कि जैसे कोई खून पीने वाला दरिंदा या चुड़ैल हो जो पैदाइश के वक्त बच्चे की नाफ की नाली से फ़ौरन इस तरफ चला गया और इसको कलेक्ट कर रहा है। हैरत अंगेज, ताज्जुब खेज। लेकिन सोचिए कि बेबी स्किन या जवान जिल्द के लिए कोई किसी हद तक जा सकता है, गिर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ दीन के कामों के लिए, अल्लाह के रास्ते में थोड़ी सी क्या मौसम की सख्ती हो, धूप हो, परेशानी हो, तो कहते नहीं जी, मेरी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, मेरी तो स्किन टैन हो जाएगी। हालांकि दुनिया में थोड़ी सी मौसम की सख्ती या रंगत की तब्दीली अल्लाह की खातिर हो तो ये परमानेंट सफ़ेदी और जन्नत नेमत की सूरत में मिलनी है। आप देखें कि कितने ही, वो कहें कि सालन टाइप या इसी तरह और अजीबोगरीब किस्म के मास्क, उबटन और पेस्ट होते हैं, काले, गंदे, बदबूदार, वो जो चेहरे पे लगाए जा रहे होते हैं, ओनली फॉर कि 15 मिनट लगाएं और चेहरा चमकदार, रोशन, सफ़ेद। वो सब करते हैं ताकि वो ब्लीच वाले जो होते हैं वो तो साथ साथ जिल्द को काट भी रहे होते हैं और चेहरा एक ड्राउन सा बन जाता है। वो सब किस लिए करते हैं? चेहरे की खूबसूरती और सफ़ेदी के लिए। लेकिन देखें उस दिन की, जब सब पब्लिक के सामने, यहाँ तो फंक्शन में, घर में चंद एक ने देखना है, वहाँ पूरी मखलूक होगी और सबके सामने हालत ये होगी कि कुछ चेहरे खाश याह कि जिल्लत चेहरे से टपक रही होगी, मुस्वद्दा सियाह खौफनाक होंगे, जबकि कुछ सफ़ेद, चमकदार, नौरानी, रब से राजी होंगे। तो हम कौन सी साइड पे जाना चाहते हैं? ये फैसले का वक्त है, जल्दी कीजिए। ये ऑफ़र सिर्फ दुनिया के लिए है, लिमिटेड टाइम ऑफ़र, वैलिडिटी ओनली इन दुनिया, आखिरत में सब नहीं होगा, क्योंकि वो है अलगाशिया वजूह यौम इदिन खाशिया। दुनिया में खशियत, खुशू, खौफ, बुरे अंजाम से बचने का यही इंसान को रोज़े क़ियामत खुशो खुरम, मुकर्रम व मुन्नअम रखेगा। वजूह यौम इदिन नाइमह, नाइमह, मुन्नअम। उस दिन कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे, नेमत याफ्ता होंगे। यहाँ पहले जो बात हो रही है, वजूह हुई यौम इदिन खाशिया, उस दिन कई चेहरे जलील होंगे। उनकी तफसील क्या है? आमिलतुन नासिबा, बेचारे काम कर कर के थके हुए। आमिलतुन, आमिल, मजदूर को आमिल कहते हैं। इसी तरह जादू, जिन्नात वगैरह, इस काम में मुलविस शख्स को, जादूगर को आमिल कहते हैं, क्योंकि वो भी बड़े ही लंबे, चौड़े, सख्त, मुशक्क़त वाले काम करके पहुंचता है इस जगह के जहां ये जादूगरी कर सकता है। क़यामत के रोज़ जो जलील और रुस्वा होंगे, जहन्नम में जाने वाले होंगे, जिनसे बदतर सलूक होगा, उनकी वजह क्या होगी? क्या उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया होगा? क्या उनका रब पर ईमान नहीं होगा? आखिर कमी या खामी या गलती क्या है? फरमाया कि काम होंगे मगर सिवाय थकावट के हासिल कुछ नहीं, कबूल नहीं होंगे। उसकी वजूहात इन शॉर्ट अगर मैं मिन जुमला आपको बताऊं तो, इखलास से खाली, बदनीयती का शिकार, ریاکاری میں مبتلا، شرک اور کفر کے مرتکب لوگ، خواہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں یا پھر اس کے علاوہ، کیونکہ کام تو کیے ہوں گے۔ اب دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کام کرنے والے ہیں، آخر ان کا اللہ پر ایمان تو ہوگا، آخرت پر بھی، اس لیے تو کام کیا ہوگا آخرت کے لیے، لیکن وہ کام قبول نہیں ہوئے، گویا یا تو نیت میں کھوٹ رہ گیا یا طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو صالح عمل جو قبول ہوگا وہ اخلاص سے، اخلاص کی پاکی سے، مالا مال اور سنت کے مطابق۔ ان کا جو سب سے بڑا فالٹ ہے نا، ان کے کام ہوں گے بہت سارے، ہوں گے پر مشقت بھی، مسلسل پر مشقت، زیادہ عمل، لیکن اس کے باوجود سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں۔ نہ صرف یہ کہ تھکاوٹ، کہ اجرت نہیں ملی، ثواب نہیں ملا، بلکہ الٹا سزا ملے گی۔ تصلا نارن حامیہ، بڑا ہی غور و فکر کا مقام ہے۔ ہم دیکھیں کہ دین کے نام پر جو تھکاوٹیں اٹھا رہے ہیں، کہیں عاملۃ الناصبہ تو نہیں، العیاذ باللہ۔ اور اس میں اخلاص کا خیال کتنا اہم ہے، اور سنت کی پابندی لازمی شرط ہے۔ اخلاص کا کھوٹ اور بدعت کی ملاوٹ، یہ وہ اجزاء، عناصر، ایلیمنٹ ہیں جو بڑے سے بڑے، زیادہ سے زیادہ، پر مشقت، مسلسل عمل کو بھی جہنم میں لے جانے والا بنا دیں گے۔ تو پہلی چیز اخلاص، دوسری شرط سنت کے مطابق ہو، تیسری چیز کہ زندگی میں نیک اعمال کی کثرت کے ساتھ وہ اعمال نہ ہوں جو نیکیوں پر پانی پھیر دینے والے ہیں۔ جی ہاں، ہیئر از لسٹ، کہ جن کے ساتھ جب ہم نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ نیک اعمال کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھاتی ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھاتی ہے، ایسے ہی بعض گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ حسد، غیبت، جھوٹ، چوری، بہتان، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نیک اعمال کو کھا جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کبائر گناہ اور حقوق العباد کی عدم رعایت، لوگوں کا مال کھانا یا ان پر زیادتی کرنا، یہ وہ ہے کہ نیکیوں کا بینک بھرا ہونے کے باوجود اکاؤنٹ فریز ہو جائے گا، بلکہ صفر ہو جائے گا، کیونکہ نیکیاں ان کو لوٹا دی جائیں گی جن کے حق میں دنیا میں کمی کی ہوگی، کوتاہی کی ہوگی، زیادتی کی ہوگی۔ وہ حدیث اتدرون المفلس، کہ غریب وہ نہیں کہ جو دنیا کا غریب ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، درہم دینار نہیں ہے، بلکہ غریب وہ ہے کہ جو روز قیامت اعمال کے پہاڑ لائے، نیکیوں کا سمندر ہو، مگر جب اجر ملنے کا وقت ہو، شمار ہونے کا ٹائم ہو، تولے جانے کا وقت آئے، تو اس وقت وہ دعوے دار آ جائیں کہ جن میں سے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، قد شتم ہذا وضرب ہذا اکل مال ہذا، تو نیکیاں بدلے میں ان کو دی جائیں گی، اور جب یہ ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، اس طرح یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عاملۃ الناصبہ تصلا نارن حامیہ، اور اس میں سب سے زیادہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر کام کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ عاملۃ الناصبہ سے مراد نصارہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلسل بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، تاکہ رہبانیت، لیکن وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں، سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں۔ یہی سنت سے ہٹ کر یا ریاکاری کے ساتھ کام کرنے والوں کا حال ہے۔ دنیا میں جتنی بھی محنت کرے، قیامت کے دن گرد و غبار کی طرح نیکیاں اڑا دی جائیں گی۔ سورہ فرقان میں فرمایا،
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا،
اور ہم اس کی طرف آئیں گے، جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ کہیں هَبَاءً مَنْثُورًا فرمایا، بکھرا ہوا غبار، اور کہیں رماد فرمایا، راکھ۔ سورہ ابراہیم میں ہے،
مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال اس راک کی طرح ہوں گے جس پر آندھی والے دن بہت سخت ہوا چلے، وہ اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے، کچھ کیا نہ مل پائے گا، جو بھی انہوں نے کمایا یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ اسی طرح سورہ الکہف میں بھی تو ہے، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔
کیا ہم تمہیں وہ لوگ بتائیں جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، وہ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، یہ ان کی جزا جہنم ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا۔ جو اخلاص اور سنت کے ساتھ کام ہوتا ہے وہی نیک عمل کہلاتا ہے اور اس کا بدلہ قیامت کے دن ضرور ملے گا، خواہ وہ ذرہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن پہاڑ ہو مگر چوٹ کا شکار ہو تو وہ نیک عمل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے لحاظ سے اچھا کام ضرور ہو سکتا ہے، یعنی دنیا کے ترازو میں اچھا ہو سکتا ہے مگر آخرت کے ترازو میں نیک نہیں ہو جا سکتا کہ جس کو تولا جا سکے، اچھے کام کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے لیکن آخرت میں جس کا صلہ ملتا ہے وہ صرف نیک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اچھے کام کرتے ہیں تو ان کا بدلہ ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، الاحقاف 20، کہ تم اپنے اچھے اچھے طیب اپنے اچھے اچھے کاموں کا دنیا کی زندگی میں ہی بدلہ لے چکے اور تم ان سے فائدہ اٹھا چکے، سو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ ہوں گے جن کے اچھے اچھے کاموں کی بڑی طویل لسٹ ہوگی، سو کالڈ نیکیاں نیک اعمال، مگر اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوں گے، وہ ضائع ہو جائیں گے، وہ ان کے نیک کاموں کو بہا لے جائیں گے۔ جیسے حدیث میں ہے، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اتنی عبادت کرتے ہوں گے کہ ان کی نماز کے سامنے تمہیں اپنی نماز بہت ہی معمولی اور حقیر لگے گی، وصومہ مع صومہم، ان کے روزوں کے آگے تمہارے کچھ نہیں ہوں گے، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ تیر کی مثال کیوں؟ اس لیے کہ بہت تیز ہوتا ہے، ان کے اعمال بھی ایسے سپیڈ و سپیڈ ہوں گے، اور جس طرح تیر واپس پلٹ کے نہیں آتا اس طرح وہ بھی اپنے عقیدے اور عمل میں ایسے سیدھا جا رہے ہوں گے کہ شریعت کو پلٹ کے نہیں دیکھیں گے کہ دین میں ہے کیا، دین کیا کہتا ہے، کیونکہ وہ ایسے تیز نکل جائیں گے دین سے جس طرح تیر ہے، تو اس بنا پر انہیں خوارج بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اپنے اعمال میں شدت کو اختیار نہ کریں، اپنی سوچ کو حرف آخر نہ سمجھیں، ہمیشہ اپنے عقیدے نظریے کو شریعت کے ترازو میں سنت کے معیار میں دیکھتے اور ٹٹولتے رہیں، جہاں کہیں لگے کہ میں اب تک غلط تھی اور حدیث میں یہ ہے فوراً حدیث کی طرف آ جائیں، پھر کسی بڑے کی کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، تب ہی اعمال قبول ہوں گے، ادروائز عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے مگر تصلا داخل ہوں گے نارن آگ میں حامیہ دہکتی ہوئی۔ جو حمیم ہے نا، یہ جہنم یا جہنم میں گرم کھولتے پانی کو کہا جاتا ہے، اسی طرح وہ جو جگری گرم جوشی والا دوست ہوتا ہے نا اس کو بھی حمیم کہتے ہیں۔ 29 بارے میں آپ نے پڑھا، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيم، یہ حامیہ وہی ہے، حمام گرم بات کو کہتے ہیں، حمامہ کبوتری کو کہتے ہیں، گوشت بڑا گرم ہوتا ہے، اسی طرح حامی حمایتی کو کہتے ہیں، پرزول دلائل دیتا ہے حمایت میں، حمایت بھی اسی سے ہے، اسی طرح حما بخار کو کہتے ہیں، ٹمپریچر ہائی فیور، محامی
پرزور گرم جوش دلائل دینے والا وکیل محامی، تو اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، حامیہ گرم آگ، نارن حامیہ، تسقا پلائے جائیں گے، من عین چشمے سے، آنیہ کھولتا ہوا پانی، تتے پانی کا چشمہ، نادرن ایریا کشمیر وغیرہ کی طرف کہتے ہیں ایسے، میں نے بھی ایک بار دیکھا تھا کہ ایسے چشمے بھی ہیں، شاید اس کی ایک جھلک کہ اب دیکھیں کہ گرم پانی، کہتے ہیں کہ لوگ وہاں آ کے کھانے پکا لیتے ہیں اس پانی سے، انڈے بوائل کر لیتے ہیں، مطلب اتنا گرم پانی، اور ایسے میں اگر یہ تو دنیا کا ہے، اور وہ جہنم کی آگ تو اس سے 70 ٹائم ملٹی پلائی ہے، زیادہ ہے، تو اس میں کیا عالم ہوگا، کیا بچے گا، بالکل کچھ بھی نہیں بچے گا، جلا دیا جائے گا، پھر اٹھا لیا جائے گا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودن غیرہا لیذوق العذاب، ایسا پانی پلایا جائے گا پیتے ہی ان کے ہونٹ، ان کا گلا، ان کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، ظاہر ہے جہاں سے ایسا کھولتا ہوا پانی گزرے تو کیا حشر ہوگا، پلاسٹک بھی پگھل جائے، یہ تو انسان کی جلد ہے، تسقا من عین آنیہ، وہ ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے، عین چشمہ عیون بھی آتا ہے، اور آنیہ انا یعنی اسم فاعل مؤنث، کھولتا ہوا، کھولتا ہوا چشمہ، عین آنیہ، اور یہ ہے پینا، کھانا کیسے ہوگا، لیس لہم نہیں ان کے لیے، طعام کوئی کھانا، نو اینی فوڈ سوائے زریق کے، آگے اس صورت میں نا ابل کا ذکر آتا ہے، اونٹ کا جو ہر چیز کھا لیتا ہے، کیا جھاڑیاں، کیا کانٹے، کیا خشک، کیا تر، مگر زریق ایسا خاردار کانٹا ہے کہ جو اونٹ بھی کھائے تو بیمار پڑ جائے، زریع، لیس لہم طعام الا من زریع، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر زریع کا، ایک خاردار پودا، سخت زہریلا، الغاشیہ آیت 6 طعام زریع کی بات ہے، اسی طرح جہنمیوں کے لیے مختلف اور چیزوں کا ذکر بھی ہے، مثلا آپ سوچیے بتائیے، جیسے شجرۃ الزقوم، بڑا ہی زہریلا درخت اور پودا جو جہنم کی تہ سے نکلے گا، اب دیکھیں جس کی مٹی جہنم ہو، سورۃ الواقعہ میں ہے کہ لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منہ البطون، شجر زقوم سے وہ کھائیں گے مگر پیٹ نہیں بھریں گے، اور یہاں ہے آیت 7 دیکھیے، لا یسمنو، وہ ذریع ایسا کھانا ہے کہ نہ موٹا کرے گا، سین میم نون، سمن کہتے ہیں موٹاپے کو، فیٹ کو، نہ موٹا کرے گا، ولا یغنی، اور نہ بے نیاز کرے گا، بچائے گا، کفایت کرے گا، من جوع، بھوک سے کچھ، یعنی ذرہ بھی بھوک میں فرق نہ آئے، نہ ہی کوئی غذائیت طاقت حاصل ہو، کچھ نہیں، لا یسمنو ولا یغنی من جوع، اچھا طاقت غذائیت تو دور کی بات ہے، اتنا کم از کم کہ پیٹ ہی کچھ بھر جائے، معدے کو ٹیک مل جائے، نہیں، کمر سیدھی ہو جائے، نہیں، لا یسمنو ولا یغنی من جوع، بھوک کا عذاب بھی وہاں دیکھنا پڑے گا، اوپر کھانے کے نام پہ ذریع، شجرۃ الزقوم، اور زخموں کی دھوون ملے گی، پیپ، خون، اور جہنمیوں کا پیشاب وغیرہ سب کچھ، سورۃ الحاقہ میں ہے، ولا طعام الا من غسلین، اور نہ سوائے زخموں کی دھوون کے کھانے کو کچھ ہوگا، لا یأکلہ الا الخاطئون، جسے سوائے گناہگاروں کے کوئی نہ کھائے گا، یہ سب کس کا مقدر ہے، جن کے چہروں پہ ذلت طاری ہوگی، عمل کر کر کے کمریں تھکی ہوں گی، جہنم میں ڈالے جائیں گے، پینے کو گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیاں تک کو باہر نکال پھینکے گا، اور کھانا ذریع، شجرۃ الزقوم، غسلین، جو نہ بھوک مٹائے نہ کوئی طاقت غذائیت پہنچائے، جرم عمل شریعت کے مطابق نہیں، عمل ہے مگر قبول نہیں، عاملۃ ناصبہ، اس کے برعکس جس کے عمل قبول ہو گئے، ان کی خوشی آرام چہرے سے جھلک رہا ہوگا، وجوہ، کچھ چہرے، یومئذ، اس دن، ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے، ناعمہ، نعیم، اور نعائم، انعام، نعیم، نعمت اسی سے ہے۔ گویا نعمتوں بھری زندگی، لگزری لائف، آثار چہرے پہ نمایاں ہوں گے۔ وجوہن، کچھ چہرے، یعنی ایسے چہرے والے لوگ ہوں گے کہ جن کا آرام، آپ کو پتہ ہے دنیا میں بھی کام کرنے والوں کے چہروں پر محنت مشقت کے آثار ہوتے ہیں، تھکاوٹ جھلک رہی ہوتی ہے، جبکہ ناز و نعم میں پلنے والے ان کے چہرے ہاتھ بتا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل وہی ہے، ناعمہ لسعیہا، اپنی کوشش سے، راضیہ، خوش ہوں گے، راضیہ جیسے مطمئنہ آتا ہے۔ اچھا، لسعیہا، ایک رفع عاملہ، بہت کام کرنے والے، بس وہ کام سے ہی مشہور ہیں، دوسرے ہیں کوشش کرنے والے، یعنی ان کی اصل کوشش رب کی رضا، قبولیت، شریعت کی پابندی تھی، اتباع سنت اور اخلاص پر مبنی تھی، اس لیے ان کی سعی بھی مشکور ہوئی، مقبول ہوئی۔ ان کوششوں کا بدلہ انہیں راضی کر دے گا کہ اللہ کی خاطر دنیا کی زندگی میں جو خرچ کیا، جو قربانیاں دی، جو محنت کی، آج یہاں قبول ہو گئی۔ اور اس کا انعام کیسے ملے گا ان کو؟ نہ صرف یہ کہ جسٹ ایک سیٹسفائیڈ ہوں گے، بلکہ ہیپی، خوش اور بلند و بالا جنتوں میں، فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں ہوں گے، بلند جنت میں۔ جنت تو ویسے ہی بلند ہے، سبحان اللہ، لیکن ان کے بالا خانے اور بلند، باغات کے جو محلات ہیں وہ سبحان اللہ ہے ہی جنت، تو فلک بوس بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلک بوس ہیں، بلکہ وہ فلک سے بھی اوپر ہیں۔ فی جنت عالیہ، یہ ہے عالی، کہ جو جنت سے بھی اوپر ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے جہنم اسفل سافلین ہے، یعنی گہرائی، کھائی اور انتہائی پستی میں، جبکہ جنت عالی مقام، بلند و بالا، ایک تو بلند و بالا محلات، باغات، دوسرے کے ہے بھی اوپر، جس کی چھت عرش الہی ہے۔ اللہم انا نسألوک جنۃ الفردوس، اور پھر جنات کے درجے بھی ہیں، بلند و بالا، اونچے اعلیٰ درجے کی جنتیں کن کو ملیں گی؟ جو دنیا میں سعی، عمل کر کے آئے ہوں گے اور ان کے اعمال قبول ہوں گے، نتائج دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ لسعیہا راضیہ، جن کی سعی ہوگی وہ اپنی کوشش پر خوش ہو جائیں گے، کیونکہ سعی اور عمل کا جو نتیجہ ملے گا اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، انہیں اطمینان ہو جائے گا کہ دنیا میں انہوں نے تقویٰ کے لیے، ایمان کے لیے، عمل کی خاطر جو قربانیاں دیں، فرائض کو ادا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھائیں، احکام الہی کی اطاعت میں جو زحمتیں برداشت کیں، معصیتوں یعنی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش میں جو نقصانات اٹھائے، اور جن فائدوں، لذتوں، رنگینیوں سے اپنے آپ کو محروم کیے رکھا، یہ سب کچھ ان کے لیے نتیجہ ملنے پہ راضی کر دینے والا ہوگا۔ اور وہ راضی کیسے نہ ہوں جنہیں بلند و بالا اعلیٰ جنات ملیں، فی جنت عالیہ، وہاں ان کی پسند کے خلاف کوئی بات تک نہ ہو، نو ہیٹ فل اسپیچ دیئر۔ اب یہاں دیکھیں کہ گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، مگر کبھی ملازم، کبھی میڈ نہ آ کے، کبھی میڈ کی بات سے، کبھی گھر کے کسی ممبر کی طرف سے، کبھی کوئی چیز تو کبھی کوئی چیز، انسان کا ذہنی سکون ڈسٹرب کرتی ہے۔ مگر وہاں لا تسمعو، نہ سنیں گے، فیہا، اس میں، لاغیہ، کوئی لغو، بےہودہ، پسند کے خلاف بات۔ لاغیہ لغو سے، دنیا میں لغویات سے اعراض کرنے والے آخرت میں ایسے مقام، ایسی بلند و بالا جنات میں ہوں گے جہاں ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات سننے کو نہیں ہوگی، یعنی باتیں بھی ان کی مرضی کی ہوں گی۔ لغو، لاغیہ لغو سے بھی، اور اسی طرح لغت بھی اسی سے ہے، کیونکہ اس میں بھی بہت ساری مختلف زیادہ باتیں ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو لغت یعنی زبان، ڈکشنری کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ لاغیہ، یاد رہے کہ جزا عمل کے قبیل سے ہے، جیسی کوشش ویسا بدلہ۔ اب جو دنیا میں رب کی خاطر، والذین هم عن اللغو معرضون واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، اسی طرح واذا مروا باللغو مروا كراما، دنیا میں اللہ کے حکم پر ناپسندیدہ باتوں سے بھی اجتناب کرنے والے ایسے بلند و بالا محلات میں ہوں گے، جنات میں ہوں گے، اعلیٰ جنات میں، کہ جہاں کوئی لغف نہیں سنائی دے گا، ان کی مرضی کے خلاف، ان کی پسند کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو انہیں ناپسند ہو، لا غیہ، کوئی بےہودہ بات، کوئی فضول بات، بلکہ وہاں کہاں کیا ہوگا، سلامن سلامہ، پیار محبت، خوشی کی باتیں، حمد کے ترانے، جیسے یہ وہ نعمت ہے جس کو قرآن مجید میں جگہ جگہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے، جیسے سورہ الواقعہ میں ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے، سورہ النبا میں ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، سورہ مریم میں ہے، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، سورہ الطور میں ہے، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، اور یہاں لا تسمع فيها لاغية، مجھے سجدہ خدیجہ یاد آ رہی ہیں جن کے بارے میں خصوصی طور پر یہ بشارت آئی ہے، حدیث میں ہے کہ انہیں جنت میں وہ موتی محل ملے گا جس میں کوئی تھکاوٹ، کوئی شور تک نہ ہوگا، بشرها ببیت فی الجنة من قصب لا صخب فیه ولا نصب، اچھا یہ نصب کا شکار لوگ، یہ پیچھے آپ نے پڑھا نا، عاملۃ الناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، تسلا نارن حامیہ، دوسری طرف احکام الہی کی پابندی کرنے والے، لغویات تک سے اجتناب کرنے والے، ایسے پیسفل انوائرمنٹ محلات میں ہوں گے، جیسے سیدہ خدیجہ کا ہے کہ فی الجنت من قصب، جنت میں ایسا موتی محل، لا صخب فیہ ولا نصب، کہ جس میں کوئی شور، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، گویا ٹرانسپیرنٹ پرل ہاؤس، ٹرانسپیرنٹ پرل ہوم، موتی کا وہ گھر کہ جس کو تراش کر شیپ نہیں دی گئی، بلکہ اس کی پوری سیٹنگ موتی کے اندر، اور وہ موتی اتنا بڑا اور ساؤنڈ پروف، اور محدثین اس حدیث پر لکھتے ہیں تو اس کی تشریح میں وضاحت کرتے ہیں کہ اتنا پیسفل، پرسکون اور اتنا خوبصورت گھر سیدہ خدیجہ کو اس لیے ملے گا کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کے سفر میں کبھی بھی اونچی آواز سے بات تک نہ کی، کیونکہ جزا عمل کے قبیل سے ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے سرتاج کے آگے اونچی آواز میں بات تک نہ کی، صرف نبوت کا ہی احترام نہیں بلکہ محدثین نے یہاں تک مینشن کیا کہ ایون نبوت ملنے سے بھی پہلے ایز اے سرتاج اپنے خاوند کو عزت اکرام دیتے ہوئے وہ اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتی تھی، گھر کے ماحول کو پرسکون بنائے رکھتی تھی، یہ ان کی عادت انہیں جنت میں اس محل کی ضمانت اور بشارت کے طور پر ملی کہ لا صخب فیہ ولا نصب، اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو تجربہ ہوا ہو، بعض اوقات بڑی بڑی سوسائٹیز میں کچھ گھر تعمیر ہو رہے ہوتے ہیں تو جو پہلے آتا ہے پھر ارد گرد گھروں کی کنسٹرکشن اور پھر وہ ڈرل مشین کا شور اور پھر کنسٹرکشن ورک اور سامان تعمیر کی انلوڈنگ، یہ سب کچھ اتنا نہ صرف یہ کہ پریشان کن ہوتا ہے کہ نہ انسان پڑھ سکتا ہے نہ سو سکتا ہے، اور دوسرا بات یہ کہ ایون صحت کے گھر بھی غبار آلود ڈسٹی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایسے گھر محلات ہیں بلند و بالا کہ ایون کام تو دور کی بات، پسند کے خلاف بات بھی نہیں ہوگی، لا تسمع فیہا لاغیہ، فیہا عین جاریہ، تو ہیں کوئی ایسے اعمال کہ جو روز قیامت ایسے مقبول ہوں کہ دنیا میں جو قربانی دی ہو نا وہاں بشارت بن کے سامنے آ جائے، کوئی ایسا عمل اپنے گھر میں دیکھیں، کیونکہ گھر کی بات ہے، بات ہو رہی ہے گھروں کی، آخرت میں وہ گھر چاہیے تو دنیا کے گھروں کے سکون کی چابی اے مسلمان عورتوں آپ کے ہاتھ میں ہے، یہی عورت ہے جو گھر کو جنت بناتی ہے یا جہنم، گھر والوں کو جنتیوں کے اعمال کراتی ہے یا دین کے رستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اچھا، میں یہاں ایک اوور آل بات کر رہی ہوں، یاد رہے کہ اس کا رزلٹ کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے۔ مثلاً ایک وہ عورت ہے جو اپنی طرف سے لاکھ کوشش کرتی ہے لیکن اس کا شوہر ہی اس کے دین کے رستے میں رکاوٹ، اور اس کی نیکیوں پر پانی پھیرنے والا، اور اسی طرح مزید اس کو مطلب سختی اور تکلیف، جیسے نو اپریسیشن، نو کوآپریشن، نو ہیلپ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایک گھر کے ماحول کو خوشگوار ماحول بنانے میں کہ اپنی ذمہ داری اور کردار ادا کر سکے، اور تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ نو کانفلکٹ از ون سائڈڈ، جھگڑا یک طرفہ نہیں ہوتا، بوتھ سائڈس پلے اے پارٹ، دونوں طرف سے حصہ ہوتا ہے۔ اٹ ٹیکس ٹو ہینڈس ٹو کلیپ، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ یدن واحدتن لا تصفق، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی۔ الخطا لیس من جانب واحد، غلطی کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ سو جب ادر سائڈ سے غلطی ہو اور دوسرا ہاتھ ہی ساتھ نہ ہو تو واقعی طوفان کھڑے ہوتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، رزلٹ ملیں یا نہ ملیں، اگر آپ کی کوشش ہے، نیکی کی جانب ایک قدم ہے، بے شک دوسرا نہیں صحیح، گاڑی کے صرف دو پہیے ہیں باقی دو نہیں ہیں، آپ کو صرف دو پہیے نیکی کی طرف بڑھانے کا، نیکی کی طرف ایک قدم بڑھانے کا، نیکی کی طرف ایک ہاتھ اٹھانے کا جو درجہ ملے گا وہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابیج مبثوثہ۔ تو اس بات کی طرف جائیں نہیں کہ ہمارے تو گھر والے ہی کوآپریٹو نہیں ہیں، ہمارے تو گھر والے ہی بات کو نہیں سمجھتے، ہمارے تو گھر والے ہی ہمارے اپوزٹ ہیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ کوشش کر رہی ہیں، یہ اہم ہے۔ اگر آپ ہی کوشش نہیں کر رہی اور آپ ہی تھک ہار کے بیٹھ گئی ہیں تو پھر عمل کا نتیجہ کہاں سے پائیں گی؟ یعنی اعمال نہیں ہوں گے تو نتیجہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی خاطر کوشش نہیں ہوگی، وہ شریعت والا سنت والا طریقہ نہیں ہوگا تو پھر وہ عمل آگے قبول کیسے ہوگا؟ اس کا رزلٹ اچھا کیسے ملے گا؟ تو آپ اپنا سفر جاری رکھیں۔ نیکی اثر لاتی ہے، نتیجہ رکھتی ہے، نیکیاں تو ہوں اور انعامات یہ بے شمار ہیں۔ لسعیہا راضیہ، اول تو کوشش کا نتیجہ راضی کر دینے والا، پھر بلند و بالا جنات جس میں کوئی لغو بات نہیں، دنیا میں ٹینشن میں زندگی گزری، دنیا میں آپ کی چوائس پسند کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی رعایت نہیں تھی، لیکن آپ نے پھر بھی نیکیوں کے لیے کوشش جاری رکھی، اللہ تعالیٰ وہاں پر نیکیوں کے ثمرات کے چشمے، اور سبحان اللہ صرف پانی کے چشموں کے بارے میں یا پینے کے مشروبات کے چشموں کے بارے میں آیا، فیہا عین جاریہ، اس میں ایک بہنے والا چشمہ ہے۔ عین چونکہ نکرہ ہے، لفظ واحد ہونے کے باوجود بے شمار بہنے والے چشمے مراد ہیں، کیونکہ جو تنوین ہے عین یہ تعظیم کے لیے ہے، تو اس میں بہنے والے چشمے۔ اچھا یاد رکھے، وہ پیچھے جو عمل کر کر کے تھک جانے والے ہیں ان کو کیسا چشمہ ملے گا؟ تسقا من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، پلایا جائے گا۔ اور یہاں ان کے لیے چشمہ رواں، فیہا عین جاریہ، اور جاریہ یعنی ایسا نہیں کہ رکا ہوا ٹھہرا ہوا، اس کا ذائقہ فریشنس میں فرق ہوتا ہے، جبکہ جو چشمہ رواں ہے ایک بہنے والا جاری چشمہ، نہ جانے کن کن فلیورز کے اور کہاں کہاں سے نکلنے والے، مختلف نام بھی آئے ہیں اور ان کے ذائقے بھی، یہاں صرف یہی بتایا کہ عین جاریہ، اس میں ایک بہنے والا چشمہ ہے۔ کیا چشمہ رواں، فیہا سرر مرفوعہ، ایسے نہیں کہ جہاں ڈرنک سپلائی مل رہی ہے وہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، بلکہ تخت ہیں، پلنگ ہیں، سرر سریر کی جمع، تخت ہیں، مرفوعہ اونچے اونچے، ایک تو ان کی جو ڈیزائننگ ہے وہ تخت سائڈ اور اونچے اونچے بڑے بڑے،
دوسرا یہ کہ اونچے محلات میں رکھے ہوئے پھر اونچے درجے کے اعلیٰ کوالٹی کے پریمیم لک کے بیڈ، فرنیچر، سرور۔ اور تیسری جو بات اہل علم بیان کرتے ہیں کہ وہ ایون محلات سے بھی اوپر ہوں گے، جیسے فضاؤں میں اونچے اڑتے ہوئے، اڑنے والے بیڈز کے بارے میں یا تخت کے بارے میں سنا کبھی بچوں کی کہانیوں میں، ایسا ایک اڑنے والا قالین، اڑنے والا بیڈ اور اڑنے والی کرسی، اس طرح کی امیجنری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، وہ سب کہانیاں ہیں، جسٹ کہانیاں۔ یہ اصل واقعہ ہے، اصل چیز ہے، یہ ہے ڈریم لینڈ جس کا خواب دیکھا جا سکتا ہے کہ اڑتے اونچے پلنگ، اور اس پہ چڑھا کیسے جائے گا؟ اللہ اکبر، یہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا نا کہ کیسے وہ اپنے مہمان کو اٹھائے اور کیسے اونچا جائے، اور یا مہمان کیسے اس پر بٹھایا جائے، جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ سب ہے، اور مرفوع رفع سے اونچا، جہاں سے وہ ارد گرد کے ہر چیز کے نظارے کریں گے، اور پھر ان کے کھانے پینے کے لیے آلریڈی سیٹ دیئر، وہاں پر کراکری، برتن، پیالے، آب خورے رکھے گئے ہوں گے، ڈسپلنڈ، آرگنائزڈ، و اکوابن، اور آب خورے، جام کے پیالے، موضوعہ، چنے ہوئے، رکھے ہوئے، تاکہ وہ ایک خوبصورت نفیس منظر پیش کر رہے ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جام ساغر بھرے ہوئے ہر وقت ان کے سامنے موجود ہوں گے، جیسے ہی انہیں حاجت ہوگی انہیں طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پیش ہوں گے۔ یہ بھی ہے اکواب موضوعہ، ونمارق، اور کشن، گاؤ تکیے، مصفوفہ، ڈیکوریٹڈ، اور مینی، مصفوف ہے نا کہ صف در صف برابر پیچھے ہوئے، ایسے نہیں کہ آپ کو گردن کے لیے ٹیک چاہیے تو وہ جی وہ ابا نے اٹھایا ہوا ہے، اور آپ کو کمر کے لیے چاہیے وہ تو جی باہر کوئی اٹھا کے گیا ہے، ایسا نہیں، بلکہ مصفوف صف در صف برابر لگے ہوئے، یعنی بہت سارے اور ڈیکوریٹڈ، مینی اینڈ ڈیکوریٹڈ۔ ونمارق، نمرق کی جمع، یعنی کشنز، مصفوفہ، برابر بچھے ہوئے۔ یاد رہے کہ یہ صرف ایک ترجمے کی حد تک ہے، جو ریئلٹی ہے وہ انبیلیویبل ہے، نا قابل بیان، نا قابل سوچ، کہ کوئی عقل وہ امیجن نہیں کر سکتی۔ آپ اے آئی سے کروا لیں، ہزار خامیاں نکل آئیں گی، فیک فیل ہوگا، اے آئی سے کام کریں نا، فیک فیل ہوتا ہے، تو وہی حالت ہے، لیکن وہ جو حقیقت ہے وہ ہماری سوچ سے بڑھ کے ہے، اس کی منظر کشی کے لیے یہی ہے کہ وہ ہماری سوچ سے بڑھ کے ہے۔ وزرابیجو، اور رگز، مخملی قالین، جو فرشوں پہ بچھے ہوئے ہیں، مخمل کے ملائم، مبثوثہ، بکھرے ہوئے، نرم و نازک دبیز، مخملی قالین، وزرابیجو، مبثوثہ، مبثوثہ، بکھرے ہوئے، بچھائے ہوئے، وزرابیجو، یہ ضربیت ان کی جمع، کہ قالین، اچھا کوئی ایک نہیں جمع ہے نا، زرابیجو، مبثوثہ، فرشوں پر نفاست سے بچھے ہوئے، پھیلائے ہوئے۔ اتنی آفرز، وعدے اور وعید کے باوجود بھی اگر کسی کو قیامت پر یقین نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، تو اپنے ارد گرد صرف ان چار چیزوں کو جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، ان کو دیکھ لے، ان پر غور و فکر کرے کہ اتنی عظیم الشان چیزیں ہیں، تو ان کا پیدا کرنے والا وہ آخر انہیں روز قیامت دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا، جو یہ پیدا کر سکتا ہے۔ اب ان چار چیزوں میں سے الابل، السماء، الجبال اور الارض بطور دعوت پیش ہوئے۔ اگر یہ لوگ آخرت کی باتیں سن کے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، تو کیا یہ خود اپنے گرد و پیش کی دنیا میں نظر ڈال کر نہیں سوچتے کہ یہ اونٹ کیسے بن گئے، آسمان کیسے بلند ہے، یہ پہاڑ کیسے قائم ہیں، یہ زمین کیسے بچھی ٹکی ہوئی ہے؟ یہ ساری چیزیں اگر بن سکتی تھیں اور بنی ہوئی ان کے سامنے موجود ہیں، تو قیامت کیوں نہیں آ سکتی؟ آخرت میں ایک دوسری دنیا کیوں نہیں بن سکتی؟ جنت جہنم کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تو ایک بے عقل اور بے فکر آدمی کا کام ہے کہ دنیا میں آنکھیں کھولتے ہی جن چیزوں کو سامنے موجود پایا ہے ان کے متعلق یہ سمجھ لے کہ ان کا وجود میں آنا تو ممکن ہے، کیونکہ یہ وجود میں آئی ہوئی ہیں، مگر جو چیزیں اس کے مشاہدے اور تجربے میں ابھی نہیں آئی
ان کے بارے میں بے تکلف فیصلہ کر دے کہ ان کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کے دماغ میں اگر عقل ہے تو سوچنا چاہیے کہ جو کچھ موجود ہے یہ آخر کیسے وجود میں آ گیا، یہ اونٹ ٹھیک ان خصوصیات کے مطابق کیسے بن گئے جن خصوصیات کے جانور عرب کے صحرا میں رہنے والے انسانوں کی ضرورت تھی، یہ آسمان کیسے بن گیا جس کی فضا میں سانس لینے کے لیے ہوا تک کا انتظام ہے، جس کے بادل بارش لے کر آتے ہیں، جس کا جو ہے زندگی پر انحصار ہے، زندگی کا جس پر انحصار ہے، اور اس میں ہر وہ چیز کیسے پوری ہے، سورج دن کو روشنی اور گرمی فراہم کرتا ہے، چاند اور تارے رات کو چمکتے ہیں، آخر یہ ہر چیز ضرورت کے حساب سے کیسے کام کر رہی ہے، کس نے بنائی ہے، پھر اس کا ذہن اس طرف کیوں نہیں جاتا، زمین کو دیکھے جس پر یہ چلتا رہتا ہے، یہ کیسے بچ گئی، جس کی پیداوار سے اس کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں، جس کے چشموں اور کنوؤں پر زندگی کا انحصار ہے، پھر یہ تھمی ہوئی کیسے ہے کہ پہاڑ ہیں، یہ کیسے ابھرے ہوئے ہیں، رنگ برنگے ہیں، مٹی پتھر طرح طرح کی معدنیات لیے ہوئے جمے ہوئے کھڑے ہیں، کیا یہ سب کچھ کسی قادر مطلق سان حکیم کی کاریگری کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ذی شعور اس کا انکار نہیں کر سکتا، زبان سے بے اختیار نکلتا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وراء هذا الكون مدبر حکیم لولا رب العالمین لاختل نظام الحیاہ لو کانت فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں یہ نشانی ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے، گواہی دیتی ہے، بیہائنڈ ایوری مومنٹ دیر از اے ماسٹر پلانر، دا ورلڈ از ٹو پرفیکٹلی بیلنسڈ ٹو بی ایکسیڈینٹل، دنیا اتنی متوازن ہے کہ اسے حادثہ نہیں کہا جا سکتا، خود بخود نہیں کہا جا سکتا، کوئی پرفیکٹ چلانے والا ہے، ماسٹر پلانر، مدبر، حکیم، علیم، رب العالمین، مالک یوم الدین۔ دیکھا کیسے ان کونی آیات سے ارد گرد کی عظیم الشان چیزوں سے، مخلوقات سے کیسے بات قیامت تک پہنچتی ہے کہ دنیا کا کنٹرولر کیا قیامت برپا نہیں کر سکتا، کیا انصاف نہیں کر سکتا، کیا نافرمانوں کو سزا اور نیکوکاروں کو، کوشش کرنے والوں کو جزا نہیں دے گا، یہ سب کچھ ناانصافی ہے، دنیا کا نظام اتنا پرفیکٹ چلانے والا بھلا ناانصافی کیسے کر سکتا ہے۔ مالک یوم الدین، دعوت فکر دی پہلے ابل سے، الابل، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، افلا ینظرون، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کیسے پیدا کیے گئے، عرب کا بادیہ نشین تمام شہری تکلفات سے دور اونٹ پر سوار ہو کر سفر کر رہا ہو اور فطرت اپنی اصل صورت میں اس کے سامنے ہو تو تھوڑا سا غور کرنے پر ہر چیز میں اسے اللہ کی زبردست قدرت نظر آئے گی، سورج یا چاند ستاروں سے بھرا لا محدود محکم آسمان، نیچے صفائی سے بچھی ہوئی وسیع زمین، دائیں بائیں دیکھے تو زمین میں گڑے ہوئے بلند و بالا پہاڑ، اور اپنی سواری کو دیکھے تو صحرا کے مطابق بناوٹ رکھنے والا، ہفتوں بھوک اور پیاس برداشت کرنے والا اونٹ، کوئی چیز بھی تو اس کی اپنی بنائی ہوئی نہیں، کسی چیز پر اس کا کنٹرول نہیں، اتنی عظیم مخلوقات کے مالک کے لیے اس حقیر انسان کو دوبارہ زندہ کرنا بھلا بتاؤ اب کیسے مشکل ہے، اور جسے پہلے بھی اس نے پیدا کیا، افلا ینظرون، ویسے کبھی اتنا ایسے تجربہ ہو، آج چونکہ میٹیریلزم زیادہ ہے، انسان کے پاس وسائل اور کچھ کنٹرول زیادہ ہو گیا تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی خدا ہوں یا کوئی آخرت نہیں ہے، اتنا جرت مند ہو گیا کہ رب کا انکار کر بیٹھا، حالانکہ تھوڑی سی مجبوری آ جائے نا، اللہ اکبر، یہ لفظ بتاتے ہوئے کوئی مسائقہ نہیں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ پوٹی پھنس جائے نا تو اوقات یاد آ جاتی ہے، اور اسی طرح طبیعت خراب ہو جائے، بیماری آ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے، ایک گھونٹ پانی نہ ملنے پر یا اسی طرح کہیں گم ہو جانے، کھو جانے پر
کیسے رب یاد آتا ہے۔ یہی وجہ ایسے حالات میں بڑے سے بڑے کافر بھی رب رب پکار رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو حالیہ پریزیڈنٹ امریکہ کا جب کرونا ہوا تھا تو ان کی حالت کیا تھی، اور اسی طرح جو اقوام میں عالم میں کفر کے نمائندے ہیں، غیر مسلم ہیں اور ان کے لیڈرز ہیں، یہ سب بڑے بڑے علماء سے درخواست کر رہے تھے کہ اپنے رب سے مانگو۔ بالکل وہی قوم فرعون والی حالت ہے کہ اپنے رب سے کہے کہ یہ تو کر دے، کہتے کہ اگر کوئی رب ہے تو ہم اس کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ وہ دنیا سے اس وبا کو اٹھا لے، مگر جیسے ہی کوئی سہولت ریلیف پاتے ہیں پھر وہی اپنی دنیا کو خدا بنا بیٹھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ افلا ینظرون الی الابل، اور ابل یعنی اونٹ کل بھی اہم تھا آج بھی اہم ہے، یہ مخلوقات میں سے حضرت انسان کے لیے مسخر مخلوق میں سے بڑا شاہکار ہے، حتیٰ کہ اس پر جو تحقیقات ہوئیں اور پی ایچ ڈی مقالے لکھے گئے وہ اپنے آپ میں اس کی خصوصیات اور صفات کی کھلی گواہی ہیں۔ صرف اسی ایک الابل سے یہ بات آسانی سے ثابت ہو جاتی ہے کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ صرف یہی حیران کن بات ہے کہ اس کے لیے، اونٹ کے لیے، کیمل کے لیے قرآن کریم میں اور اسی طرح شریعت میں عربی لغت میں صرف الابل نہیں آیا، بلکہ الابل تو ایسے اونٹ کو کہتے ہیں، اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ خواہ وہ نر ہو یا مادہ ہو، مجموعی طور پر اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع کا لفظ ہے، مجموعی طور پر اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے خواہ وہ نر ہو یا مادہ ہو، بلکہ ریوڑ پر بھی بول دیا جاتا ہے اونٹوں کے ریوڑ کے لیے الابل۔ اسی طرح قرآن کریم میں اونٹوں کے لیے 13 کے قریب مختلف نام آئے ہیں۔ اگر آپ سورہ مائدہ دیکھیں آیت 103 میں مختلف نام جمع ہو گئے، جہاں فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ نے نہ کوئی کان پھٹی اونٹنی مقرر فرمائی، کان پھٹی اونٹنی بحیرہ، اور نہ کوئی سائبہ یعنی چھٹی ہوئی سانڈ چھٹی ہوئی، اور ولا وسیلہ نہ کوئی اوپر تلے بچے دینے والی مادہ، ولا حام اور نہ کوئی بچوں کا باپ اونٹ۔ تو کتنے نام ایک ہی آیت میں آ گئے۔ اسی طرح بدن کا لفظ آیا ہے سورہ حج آیت 36 والبدن جعلناها، جو قربانی کے اونٹوں کے لیے۔ اسی طرح بعیر کا لفظ آیا ہے، ایسا اونٹ جو مال برداری کے لیے استعمال ہو، یہ بھی واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سورہ یوسف 65 میں ہے کیل بعیر، ایک اونٹ کا بوجھ، تو مال بردار اونٹ کے لیے بعیر کا لفظ آیا، جہاں فرمایا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ۔ اتنا جمل، موٹے بڑے طاقتور اونٹ کے لیے، سورة الاعراف حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، جمل تو ہے ہی، جمالتن بھی آیا۔ سورة المرسلات میں جہنم کے انگاروں کی تشبیہ دیتے ہوئے کہ ترمی بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْر، جمالت بھی آیا، جمالتن صفر۔ اسی طرح سورۃ الحشر میں رکاب آیا کہ نہ تم نے اونٹ دوڑائے، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب۔ رکاب وہ اونٹ جو سواری کے لیے استعمال ہو۔ اسی طرح ضامر بھی آیا ہے، جو دور دراز سے سفر کے لیے استعمال ہو، دور دراز کے سفر کے لیے، خاص طور پر سورۃ الحج میں حج کے موقع کے لیے آیا، وَعَلَى كُلِّ ضامر۔ اسی طرح عشار، سورۃ التکویر میں آپ نے پڑھا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشرہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کے لیے، اور ناقہ، ناقۃ اللہ، قوم ثمود کی اونٹنی کے لیے ناقہ کا لفظ آیا، یہ بھی حاملہ یا بچے والی اونٹنی۔ اسی طرح حیم سورہ واقعہ میں آیا، جہنمیوں کے پانی پینے کی تشبیہ کے طور پر استعمال کیا گیا، حیم وہ اونٹ جس کو استسقاء کی بیماری ہو، پانی پیتا جائے مگر اس کی پیاس نہ بجھے،
شرب الہیم۔ بہرحال یہ تو صرف نام ہے، آپ اس کی تخلیق، آپ اس کی زندگی، میں نے کہا ڈاکومنٹری اور پی ایچ ڈی ہوتی ہے اس پر۔ یہ مشہور ہے کہ کسی دور اندیش مولوی نے اپنے شاگردوں کو پاس ہونے کا یہ گر بتایا کہ اگر کسی عربی لفظ کا ترجمہ مشکل ہو رہا ہو، معلوم نہ ہو، تو سمجھ لو کہ اس سے مراد اونٹ ہے، کیونکہ عربی لغت اسی کے گرد گھومتی ہے اور ہر مشکل چیز کا نام اونٹ سے متعلق ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا مخلوقات میں سے ایک بڑا شاہکار ہے۔ تو فرمایا اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، کیف خلقت، کیسی اس کی گردن، کیسی اس کی آنکھیں، عطا کہ بچہ جو اس کا پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتے کہ کچھ دیر بعد ہی فوراً بھاگنے دوڑنے لگ جاتا ہے، اور صحرا پہ وہ ایسے جیسے کوئی ایک منی اونٹ ہو، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، تیار ہر چیز کے لیے۔ کیسے وہ ماں کے پیٹ میں رہا، کیسے اتنا لمبا لمبا عرصہ پانی کے بغیر گزارا کر لیتا ہے، کیسے اپنے اوپر سوار کو نہ بھوکھا رہنے دیتا ہے، نہ پیاسا، اور نہ کسی مشکل میں مبتلا کہ جہاں ریڈار، جہاں فیول ٹینک، جہاں ہر چیز ختم ہو جائے، اونٹ اپنے مالک کو منزل پہ پہنچاتا ہے۔ راستہ بھولتا نہیں ہے، میموری اس کی بڑی شارپ ہوتی ہے، اس کے دودھ کی، حتیٰ کہ پیشاب کی بڑی صفات آئی ہیں۔ وہ صحیح حدیث ہے جس میں ہے کہ مختلف بیماریوں کے لیے اس کے پیشاب کے چند قطرے دودھ میں استعمال کیے جائیں، تو یہ مجرب ہے کہ یہ شفا یابی کا، علاج کا باعث ہے۔ بہرحال کچھ لوگ نہیں مانتے، لیکن صحیح حدیث ہے، ثابت شدہ ہے، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر مکمل یقین ہے، اور آج کی سائنس تو اب ثابت کرے گی۔ اور یاد رہے کہ کوئی گائے کا پیشاب، کوئی فلاں فلاں چیز کہے، تو اس کے حوالے سے یاد رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا بتایا ہم بس اسی کو لیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ پیالہ بھر کے پیشاب کا پی لیا جائے، بلکہ وہ صرف ایک علاج کے لیے کچھ ڈراپس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دوا بھی ہر مریض کے لیے مختلف بیماریوں میں مختلف ہوتی ہے، تو یہ بالکل وہی ہے۔ اس کے بارے میں آپ باری میں باب الدوا بھی ابواب الابل یہ حدیث پڑھ لیں، میرے بھی اس پر کچھ لیکچرز ہیں، لنک شیئر کیے جائیں گے انشاءاللہ، تو آپ وہ دیکھ لیجئے تفصیل کے لیے۔ باقی آپ بخاری میں اسے دیکھ سکتے ہیں، حدیث کی مختلف کتابوں میں ہے، اور اسی طرح حلال جانوروں کے پیشاب سے علاج، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہی کہ چند ڈراپس۔ حدیث میں بھی دیکھیں تو ہے اشربو من البانیہا و ابوالیہا، کہ تم اونٹنیوں کے دودھ اور پیشاب سے پیو، مطلب کچھ تھوڑا، اور وہ بھی دودھ مکس کر کے، کیونکہ جہاں البان کا آیا وہاں ابوال کا آیا، یعنی دودھ کے ساتھ پیشاب، جیسے دودھ کا پیالہ ہے اس میں کچھ ڈراپس اونٹنی کے پیشاب کے ڈال دیے جائیں، وہ بھی ایک مخصوص بیماریوں میں علاج کے طور پر، جب ڈاکٹرز یا اسی طرح حکما ریکمینڈ کر رہے ہوں، یا ایون طب نبوی کے لحاظ سے اس پر عمل ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے، لیکن یہ وہ گائے مطر والا نہیں کہ وہی پیالے بھر کے پینے لگیں اور اس میں نہانے لگیں اور اس میں مطلب ایکسٹریم چلا جانا، یہ ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ناپاک ہوتا تو پینے کی اجازت نہ ہوتی، کیونکہ یہ واضح ہے کہ حرام اور نجس چیز سے علاج درست نہیں، اس میں شفا نہیں۔ تو بطور علاج حلال جانوروں کا پیشاب استعمال کیا جا سکتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ مزید آپ اس واقعے کو خود پڑھیں، قبیلہ اُرَیْنَہ کا واقعہ، جب کچھ لوگ مدینہ آئے اور انہیں وہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ کے اونٹوں کے ساتھ چراگاہ کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ اشربو من البانیہا و ابوالیہا، کہ تم لوگ اونٹنیوں کے دودھ اور پیشاب سے پیو، واللہ تعالی عالم۔ بات کر رہے تھے الابل کے حوالے سے، نہ صرف اس کا دودھ بلکہ اس کا پیشاب اور اس کی حتیٰ کے ہڈیاں، اس کا سالن، اس کا گوشت، مطلب طبی لحاظ سے اس میں بے شمار فوائد ہیں، جوڑوں کے درد کا، ہڈیوں کے مریض کا، اسی طرح بچہ جو چل نہ سکتا ہو، معذور، بزرگ، بیمار، ان کے مختلف حصوں سے علاج کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض عاملین نعوذ باللہ جو شیطانی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، وہ ان کی ہڈیوں کو اپنے مختلف عملیات میں استعمال کرتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اور اسی طرح اس کا جو سالن، شوربہ وغیرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں میں سے، اور اس کے گوشت کھانے پر وضو ہے، یہ بھی ایک اہم ہے، سبحان اللہ، اس کی حکمتیں تو بے شمار نکل آئیں، مگر ہمارے لیے فرمان نبوی ہی کافی ہے۔
الحمدللہ میں ضرور قرآن اسٹوڈینٹس خاص طور پر تفسیر اسٹوڈینٹس کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اپنا مطالعہ وسیع رکھا کریں، خواہ وہ جغرافیہ ہو، سائنس ہو، طب ہو، اصل میں ان تمام چیزوں میں جب آپ شریعہ امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں نا تو ایمان بوسٹنگ ہوتا ہے، کونی آیات ہیں، آنکھیں کھلتی ہیں، دل میں گواہی آتی ہے کہ رب العالمین مالک یوم الدین، یہ ہے الابل۔ اور مزید اس کے حوالے سے آپ ضرور خود تحقیق کریں، تلاش کریں اور دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں میں غور و فکر کا، دیکھنے کا ہمیں موقع حکم دیا ہے۔ یہ ینظرون جو ہے نا، کہ افلا ینظرون، کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ حالانکہ کوئی آنکھیں بند کر کے تو نہیں گزرتا، بلکہ شوق سے دیکھتے ہیں۔ یہاں یہ شوق سے شوقیہ دیکھنا نہیں، یہاں یہ سرسری دیکھنا نہیں، بلکہ غور و فکر کی دعوت ہے۔ تو جو اپنے رب کی معرفت چاہتا ہے وہ اس کی مخلوقات اور اس میں سے الابل پر غور و فکر کرے، اس کی خصوصیات تلاش کرے اور اس کے بارے میں زیادہ جانے، تاکہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرے۔ الغاشیہ 17، افلا ینظرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟ غور و فکر کی، فکر و نظر کی دعوت ہے۔ پہلے الابل اونٹوں کی طرف متوجہ کیا کہ کیسے اس کی تخلیق کا، قدرت کا عظیم شاہکار ہیں۔ پھر السماء، الغاشیہ آیت 18 میں آسمان کی جانب توجہ دلائی، وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف، کیف رفعت، کیسے بلند کیا گیا، خود سے نہیں ہوا، یہ آٹومیٹک نہیں ہے، اسے کیا گیا ہے۔ پہلے الابل کے لیے فرمایا افلا ینظرون، یہی تعلق وَإِلَى السَّمَاءِ کے ساتھ ہے، کہ کیا وہ دیکھتے نہیں آسمان کی جانب کہ کیسے بلند کیا گیا، اس کی طرف ذرا دیکھو، غور کرو۔ یہ آیت صرف ایک منظر نہیں دکھاتی، یہ ایک سوچ جگاتی ہے۔ ہم زمین کی بھاگ دوڑ میں گم ہو جاتے ہیں، آسمان کی بلندی ہمیں رب کی طرف بلا رہی ہے۔ سائنس آج کہتی ہے کہ کائنات ہر لمحہ وسیع ہو رہی ہے، کہکشائیں دور جا رہی ہیں، سپیس خود بڑھ رہا ہے، اور قرآن نے کئی سو سال پہلے بتا دیا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اسے پھیلا رہے ہیں۔ یہ آیات دل کو دہلا دیتی ہیں، اتنی بڑی حقیقت اتنے سادہ انداز میں، ایک آیت میں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر ایک چیز کی فائن ٹیوننگ، اللہ کی باریک کاریگری، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ، اتنے آلات اور اتنی مشینری، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آج کیا کوئی آسمان کو چھو سکا؟ اللہ نے کیسے محفوظ بنایا؟ سقف محفوظ، محفوظ چھت، مطلب ہم چاند پر قدم رکھنے کا اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا چیز لے آنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا کوئی آج تک آسمان کو پہنچ سکا؟ یہ ایکوریٹ ڈسٹینس، ایک محفوظ فاصلہ، پھر سورج جو ایک لاوا انگارہ لیکن زمین سے اس کا فاصلہ، پھر ایک آسمان کی موٹائی اور ایٹماسفیئر، گریویٹی، روشنی کی رفتار، یہ سب کچھ کتنے نپے تلے ناپ تول سے رکھی گئی۔ اگر ایک ذرہ سا بھی بدل جائے تو زندگی ممکن نہ رہے۔ یہ سب چیزیں خود گواہی دیتی ہیں کہ یہ سب اتفاق نہیں، یہ تخلیق ہے۔ اللہ نے ستاروں میں ایک گائیڈنس سسٹم رکھا، آج بھی جہاز، سمندر، اسپیس مشنز سٹار نیویگیشن سے راستہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے وہ راستہ پاتے ہیں۔ یہ صرف ماضی کی آیت نہیں، یہ آج کی ٹیکنالوجی کی بھی استاد ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ناسا کے جو مختلف حقائق ہیں، یہ ایک وسیع باب ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ریکمینڈ کیا تھا اللہ یونیورس بائے ڈاکٹر عبدالحی، جو مسلم ناسا سائنٹسٹ ہیں، تو آپ ان کی ڈاکومنٹریز دیکھیں، حیران رہ جائیں، جنہوں نے آسمان، فضاؤں اور کائنات میں موجود چیزوں سے اللہ کی قدرت کاملہ، اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت، قرآن کی حقانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان چیزوں سے ثابت کی۔ اور یقیناً یہ کوئی سائنٹسٹ ہی، یہ ماہر ہی اس کے بارے میں سچ بولنے والا پروف دکھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی دعوت دی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ فیلڈ کوئی حرام اور ممنوع نہیں ہے, یا یہ جسٹ دنیا کی فیلڈ نہیں ہے. جس طرح عام طور پر کوئی اس طرح کا شعبہ اپناتا ہے تو کہتے ہیں کہ دین سے بھی گیا دنیا سے بھی گیا, حالانکہ دنیا میں بھی آیا اور دین میں بھی آیا. معلم قرآن صرف وہ نہیں جو قرآن کھول کے پڑھائے, وہ بھی معلم قرآن ہے جو کائنات کی آیات سے قرآنی آیات کی گواہی دے, شہادت بنے. ایک ڈاکٹر, ایک انجینئر, سائنٹسٹ جب حقائق سے, تجربات سے لوگوں کو رب کی طرف بلاتا ہے تو وہ بھی معلم قرآن کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور اس کی تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے, اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آنے کا حکم دیا. افلا ینظرون, کیا وہ دیکھتے نہیں؟ مطلب اس فیلڈ میں آؤ, دیکھو, اور فکر کرو, حقائق جانو اور فائدے اٹھاؤ. یہی وجہ ہے کہ آج اغیار کی جو مسلمانوں پر ایک تسلط ہے, اس کی وجہ ان کا اس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے. عجیب بات ہے, حکم مسلمانوں کو ہے, حکم ہمیں زیادہ ہے. ہم رب کے حقیقی بندے ہیں, عباد الرحمن, لیکن عمل وہ کر رہے ہیں. آج ٹیکنالوجی کے ہر شعبے میں آپ کو یہودی لابی, ہندو مشنری, مسیحی اور اسی طرح نان مسلمز کی بھرمار نظر آئے گی, الا ماشاء اللہ, اکا دکا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر فیلڈ میں مسلمان آگے ہوں, اور ان تمام ٹیکنالوجی کے سورسز کو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کے لیے استعمال کریں. ہیلتھ اسکلز فاؤنڈیشن کا بھی یہی مشن ہے کہ خواتین کے تمام شعبوں میں ان کو متحرک کرنا, جسٹ ناٹ ان مسجد مدرسہ, بلکہ اسکول سسٹم میں بھی, کالج میں بھی, اور ٹیکنیکل اسکلز میں بھی, ہر شعبے میں خواتین کو با ہنر بنانا, تعلیم یافتہ, تربیت یافتہ, با ہنر, تاکہ یہ امت کی مائیں اسکلڈ ہوں. رسمم بکمن عوام نہیں, بلکہ غور و فکر کرنے والے انسان امت کے قائد پیدا کر سکیں. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیسے قوم کو جب دعوت دی, دعوت اسلام, تو کیسے متوجہ کیا تھا کہ دیکھو آسمان کی طرف, دیکھو سورج, بھلا یہ ہو سکتا ہے رب, دیکھو چاند, دیکھو ستارے. تو دنیا کی مثالیں, کرنٹ ایشوز, یہ قرآن کا ٹاپک ہے, اسلوب ہے کہ اس کی طرف سے جو حقائق ہیں اس سے رب کی طرف ملاؤ. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمان کی بلندی رب کی طرف بلا رہی ہے. یہ جسٹ ایک نیلی چھت نہیں ہے, یہ ایمان کا دروازہ ہے. جو شخص دل سے اسے دیکھ لے وہ جان لیتا ہے کہ اللہ نے ہر حقیقت میں ایک دلیل رکھی ہے, بس سمجھنے والا دل چاہیے. الابل کے بعد, السماء کے بعد, الجبال کی جانب متوجہ کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ, اور پہاڑ کی طرف. كَيْفَ نُصِبَتْ, کیسے نصب کیے گئے اتنے بھاری, ایسے کوئی اگ تو نہیں آئے نا, کیسے ان کو گاڑا گیا. اور سبحان اللہ, آج بھی جب ان کی گہرائی کو, یہ جتنا زمین سے اوپر ہے نا, یہ اس سے زیادہ زمین سے نیچے ہیں, یعنی گاڑے گئے ہیں. نصیبت, یہ بتانا اس وقت جب کوئی سائنسی حقائق نہیں تھے, اندازے نہیں تھے, اور پھر یہ پانا کہ واقعی انہیں گاڑا گیا ہے, ان گہرائی میں ان کی جڑیں ہیں. یہ بھی قرآن کی حقانیت, رب کی وحدانیت کی دلیل ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی. کیونکہ کوئی انسان یہ بغیر کسی سائنسی تحقیق کے کیسے بتا سکتا ہے؟ یقیناً اسے بتایا گیا ہے, اور وہ الرحمن ہے, علمہ البیان, جس نے سکھایا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, ان کی طرف بھی غور کریں تو کیسے ہمیں رب کی ذات کا پتہ ملتا ہے. سائنس کہتی ہے پہاڑ صرف اوپر نہیں, زیادہ تر نیچے کی طرف ڈوبے ہوتے ہیں. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا, اور پہاڑوں کو ہم نے میخوں کی طرح بنایا. اب دیکھیں تو یہ جو پتھر ہے یہ کتنا قیمتی ہے. آج بھی پاکستانی جو قیادت ہے, یہ یورپی قیادت کو گفٹ کے طور پر یہ نایاب پتھر پیش کرتے ہیں, اور پاکستانی معیشت کو کافی زیادہ سہارا ہمارے اس علاقے میں پائے جانے والے پہاڑوں اور پتھروں نے دیا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے وہ جو ان میں زیادتی کی اور ان کا حق ادا نہیں کر رہے, یعنی ان کو زیادہ تراشا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، انسان وہ کہ سونے کا انڈا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دیا ہے، بلکہ بے شمار انڈے ہیں، لیکن ان کا بے دریغ کٹاؤ یہ زلزلوں اور مختلف تباہ کاریوں کا پیش خیمہ ہے۔ ڈر لگتا ہے کہ کس قدر مشینری لگی ہوئی ہے۔ ابھی میں کل ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہی تھی کہ اتنی بڑی مشینری صرف گلگت بلتستان اور مختلف علاقوں میں، ہمارے ناردرن ایریاز میں لگی ہوئی ہے، جو پہاڑ تراش رہی ہے تراش رہی ہے، یہ ٹائلز ماربل وغیرہ جتنی بھی تعمیراتی کام دنیا بھر میں ہو رہے ہیں نا، ان کا بڑا حصہ سپلائی کا پاکستان سے جا رہا ہے، اور خود پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ مال اور یہ پلازے اور یہ گھر بنگلے یہ سب کچھ، ان میں جس قدر ماربل ٹائلز کا استعمال ہو رہا ہے، یہ ہمارے ان شمالی علاقہ جات کے پہاڑی سلسلوں سے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے ٹائلز بنائی جا رہی ہیں اور گھر سجائے جا رہے ہیں۔ اور فکر کریں تو یہ ایک سبق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بامقصد بنایا ہے، اس طرح ان کا بے تحاشا کٹاؤ اور سونے کا انڈا دینے والی مرغے کو ایک ہی دن ذبح کرنا یہ کس طرح ہلاکت کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ باہر سے کسی کو اٹیک کی ضرورت نہیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں گرانا ہے کہ جس طرح اس پر وہی کہ ایک ہی دن ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں، اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں اور ان کے اندر ان کے ساتھ ہمارے لیے بے شمار فوائد رکھے ہیں، معدنیات کا اخراج ہو، انسانی ضروریات، کیا اس سب کے باوجود بھی میں کہتی ہوں کہ ہم مقروض یا ہم محکوم رہ سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو، خاص طور پر وہ علاقے جو مسلمانوں کے کنٹرول میں دیے ہوئے ہیں، وہاں کیسے کیسے پریشیس میٹلز، گولڈ، سلور، پلاٹینیم، قیمتی پتھر، ہیرا، یاقوت، زمرد اور عقیق، آئرن، کاپر، سیسا، اور کتنی ہی نایاب زمینی دھاتیں، ریئر ارتھ ایلیمنٹس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں پوشیدہ رکھے، پہاڑوں کے اندر، زیر زمین، قدرتی ذخائر، آپ دیکھیں کہ نیچرل گیس، اور پھر نمکیات اور مفید معدنیاتی مادے، نان میٹیلک منرلز، قیمتی قیمتی پتھر جن میں جو تعمیراتی قیمتی میٹیریل ہے، بلڈنگ اینڈ ڈیکوریٹو سٹونز، گرینائٹ، سلیٹ اور ریت، پتھر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کی قوت کے لیے سامان زمین کے اوپر، زمین کے اندر رکھا ہے، اور ہمیں دعوت دی کہ دیکھو اس کی طرف، یہ سب کیسے کیا گیا ہے۔ جہاں یہ رب سے تعلق اس کی معرفت کا ذریعہ ہے، وہیں انسان کے لیے افادیت بھی، آخرت کی افادیت بھی اور دنیا کی افادیت بھی۔ فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف، کئی فَسُطِحَتْ، کیسے بچھائی گئی ہے۔ کیا محسوس کیا ہے کہ یہ صرف ایک مٹی کا فرش نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کا بچھایا ہوا قالین ہے، نہ بہت سخت، نہ بہت نرم، نہ بہت ڈھلوان، نہ مکمل سیدھا، بس اتنا ہموار کہ انسان اس پر چل سکے، کھیت بنا سکے، گھر بسائے، زندگیاں آگے بڑھائے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ آیت ہمیں سوچنا سکھاتی ہے، زندگی کا سب سے بڑا ڈیزائن قدموں کے نیچے ہی بچھا ہوا ہے، لیکن ہم اسے دیکھتے نہیں۔ دنیا میں اربوں سیارے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جہاں انسان سانس لے سکے، یا کم از کم ابھی تک یہ ہمارے سامنے نہیں آیا۔ لیکن زمین کی طرف دیکھیں، یہ صرف مٹی نہیں، خزانہ ہے۔ زمین میں پانی کی نہریں بھی، اور لہلہاتے کھیت بھی، رزق کے دروازے بھی، اور خزانے کے انبار بھی۔ یہ صرف فرش نہیں، اللہ کی توجہ اور اس کی محبت کا ثبوت ہے۔ اللہ نے کائنات کو صرف بنایا نہیں، انسان کے لیے قابل استعمال بنایا ہے۔ زمین اس کی محبت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ واقعی اگر زمین بے ترتیب ہوتی تو انسان اپنی پہلی سانس بھی نہ لے پاتا۔ یہی وجہ ہے قرآن زمین کو دیکھنے کی دعوت دیتا ہے، تاکہ انسان سمجھ لے جس رب نے پاؤں کے نیچے اتنی بڑی نعمت بچھا دی، وہ دل کے اندر کی بے ترتیبی بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ بس آسمان کی بلندی، اونٹ کی ساخت، پہاڑوں کی مضبوطی اور زمین کا بچھایا جانا، یہ کائنات کسی اتفاق کا کھیل نہیں، یہ بڑے حسین اور محبت بھرے ہاتھ کی کاریگری ہے۔ اور وہ ہاتھ آپ کی زندگی کو بھی اسی حکمت سے سنبھال سکتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ رب کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کے قرآن کو نصیحت کی کتاب بنا لو۔ فذکر، بس سمجھاتے رہیں، نصیحت کر، انما انت مذکر، آپ تو نصیحت کرنے والے ہی ہیں۔ انما انت اس کے سوا نہیں کہ آپ، مذکر نصیحت کرنے والے، سمجھانے والے، ذکر نصیحت، اور مذکر یہ مذکر نہیں ہے، یہ مذکر مؤنث والا نہیں ہے، یہ مذکر ہے نصیحت کرنے والا۔ دیکھیں کہ زیر زبر سے بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ مذکر نصیحت کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیحت کرنے والے ہی تھے۔ آپ کا کام نصیحت کرنا، زبردستی مسلمان کرنا نہیں۔ اچھا، یہ اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ کوئی اس کو مسلمانوں کے اندر امپلیمنٹیشن اور اسلامی احکامات کی پاسداری کے لیے بنیاد نہ بنائے، کیونکہ جب کوئی کلمہ قبول کر لیتا ہے تو رولز اینڈ لاز کا وہ پابند ہو جاتا ہے۔ ہاں، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس بارے میں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لہٰذا آپ کسی کو نماز کا نہیں کہہ سکتے۔ جی، کسی کافر کو نہیں کہہ سکتے، مسلمان کو کہیں گے۔ فذکر پہلے تو یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح غیروں کو بھی نصیحت تو کرنی ہے، مگر زبردستی نہیں کرنی۔ لیکن جہاں تک مسلمانوں کے اندر احکامات کی پابندی کی بات ہے، تو اسلامی سزائیں اس کا بڑا ثبوت ہیں۔ اگر ایسے ہی ہوتا نا کہ مسلمانوں کو بھی بس صرف نصیحت کرنی ہے، تو پھر سزائیں نہ ہوتی، قانون قصاص نہ ہوتا، اور اسی طرح رجم، قتل کا بدلہ قتل، اور چوری کی سزا ہاتھ کاٹنی، سب نہ ہوتا، کہ اس کی زندگی اس کی مرضی۔ جبکہ یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ قصاص، اسلامی قوانین کا نفاذ، یہ قرآن کا حصہ ہے، اور یہ نصیحت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا دنیا میں آپ کو کوئی ایسا ملک، قوم، جگہ نظر آتی ہے جہاں پر اس کے اپنے قانون نہ ہوں، جہاں پر بدلے کا نظام نہ ہو، جہاں پر سزائیں نہ ہوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت تک توازن قائم رکھا ہی نہیں جا سکتا، عدل و انصاف قائم کیا ہی نہیں جا سکتا، جب تک کہ سزا والا قانون نہ ہو۔ آپ ایون خود دیکھیں، وہ جو اسلامی سزاؤں کو غیر انسانی کہتے ہیں، ان کے اپنے ملک میں ایسے ایسے عقوبت خانے ہیں کہ اسلام اس کی اجازت تو دور، اس پر وعید کرتا ہے۔ ان کے جو سیل ہیں، گوانتا موبے اور فلاں فلاں، آپ دیکھیں کہ وہاں پر کتنی غیر انسانی سزائیں دی جاتی ہیں۔ اسلام میں کبھی بھی سزا ایسے نہیں ہے۔ اسلامی سزاؤں کا آپ تصور دیکھیں، تاریخ دیکھیں، تو حیران ہوں گے کہ قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک کیے گئے کہ وہ خود مسلمان ہو گئے، جبکہ یہاں اللہ اکبر صرف مارا ہی نہیں جاتا، روز ٹارچر کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ فیمیل قیدیوں کے منہ میں پیشاب کرنا اور ان کو برہنہ کرنا، غلاظت کھانے پہ مجبور کرنا، اور ان کا جبری اور اسی طرح نفری یعنی گینگز کا ریپ کرنا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی آپ مثال لے لیں، کیسی کیسی سزائیں دی جاتی ہیں، اور اسلام میں قیدیوں کا سلوک آپ دیکھیں، آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ جو اسلام پر غیر انسانی سزاؤں کا لیبل ہے، یہ جسٹ اسلاموفوبیا ہے، اسلام کے خلاف نفرت کو پھیلانا ہے، جبکہ حقیقت اس کے اپوزٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی قوم میں، کسی بھی مذہب میں اتنے ہیومن فرینڈلی سزائیں نہیں ہیں جتنی اسلام میں ہیں۔ سب سے نرم اور سب سے کم سزائیں تو اسلام میں ہیں، باقی جتنے بھی نان مسلمز کی پنشمنٹ رولز ہیں وہ انسانیت کے لیے ناسور ہیں، وہ جسٹ ایک متعصبانہ اور انتقامی کاروائی والے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو بڑے بڑے سلاطین، خود ان کے اپنے بڑوں کے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، جب مسلمانوں کی قید میں آتے، تو مسلمان ہو جاتے، بیعت کر لیتے، یعنی اپنی زندگی کو ان کے ہاتھ میں دے دیتے، ملک کے ملک حوالے خوشی سے کر دیتے، وہ اپنا دل دے بیٹھتے۔ لیکن آج افسوس کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری،
ایسے ظلم خود کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں، حالانکہ اسلامی سزائیں ہی عدل و انصاف کو بانٹنے کے لیے ہیں، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہیں، وگرنہ اگر یعنی سزا نہ ہو تو، قانون کی عمل درآمد کی نہ ہو تو کسی مظلوم کو اس کا حق کی نہ ملے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی سین ہو جائے۔ غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے فرمایا، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر محاسب نہیں ہیں۔ بمسیطر، یہاں بھی بڑی یہ خوبصورتی ہے کہ سین اور صاد کو جمع کیا کر دیا گیا ہے، ایک کلام میں حسن صوت اور حسن بلاغت اور حسن معنی بھی۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں، مسیطر نہیں ہیں۔ آپ کی ذمہ داری اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، پھر ریئیکشنز کا اور ان کی حرکتوں پر اپنے آپ کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، زبردستی کرانا آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ کا کام تو پہنچانا ہے۔ رہے وہ جو منہ پھیرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو ان کا حساب ہم پر ہے۔ الا مگر من تولا، جس نے منہ موڑا، وکفر اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ، پھر اسے عذاب دے گا اللہ، العذاب الاکبر، بہت بڑا عذاب۔ آپ پیچھے دیکھیں کہ النار الکبریٰ تھا اور یہاں العذاب الاکبر، بڑا عذاب کیسے نہ ہو کہ صرف آگ کا عذاب نہیں، ہر لحاظ سے، یعنی سرد خانے کا الگ اور اسی طرح آگ کا الگ، اور بھی مختلف سزائیں، جیسا جرم ویسی سزا، جیسے جیسا عمل ہوتا ہے ویسی جزا ہوتی ہے، ویسے ہی جیسا جرم ہوتا ہے ویسی سزا ملتی ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ اِنَّ إِلَيْنَا، بے شک ہماری طرف، ایابہم، ان کا لوٹنا ہے۔ ایاب یہ ذہاب کا اپوزٹ ہے، آپ کہیں جاتے ہیں تو ذہاب، جب وہاں سے آتے ہیں تو ایاب۔ خاص طور پر جو ایاب ہے نا، یہ آٹو ایاب پر، یعنی آٹومیٹک واپسی پر بولا جاتا ہے، گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں چاہیں نہ چاہیں خود بخود ہمارے پاس واپس آنا ہی ہے، خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں، جب آئیں گے تو پھر ہم ان سے حساب لیں گے۔ ثم ان علینا حسابہم، اور بے شک ہمارے ذمے ان سے حساب لینا ہے۔ ثم، پھر، ان، بے شک، علینا، ہم پر، حسابہم، ان کا حساب لینا ہے۔ مشہور ہے کہ اس کے جواب میں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا یہ دعا پڑھی جاتی ہے، یہ جو دعا ہے یہ تو ثابت ہے، لیکن نماز میں آیت کے جواب میں پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ تو ہم ایسا دعا اپنے رب سے مانگیں، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز کہ جب آپ عذاب کی، حساب کی آیات سے گزرتے تو اللہ کی پناہ لیتے، اور اسی طرح جب بشارت کی آیات سے گزرتے تو اللہ سے سوال کرتے، اور حساب کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی زیادتی ہو جائے کہ ہم بدلہ لیں گے، حساب ہوگا، لیکن واللہ جب وہ موقع آئے گا نا تو انسان کہے گا میں نے سب کو معاف کیا، سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ لے لیا جائے مگر مجھے چھوڑ دیا جائے، حساب کا معاملہ اتنا سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے حساب لیا گیا وہ پھنس گیا، اور جو حساب یسیر کی بات آتی ہے وہ اصل میں اصل حساب نہیں ہوگا، بس وہ سامنے پیشی ہوگی اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، درگزر کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے درگزر والا معاملہ فرمائے اور ہمیں اس حساب سے بچائے کہ جس کا لیا گیا وہ پھنس گیا۔ یہ وہ وائوہ ہے، یہ وہ مناقشہ ہے جو ہر بندے نے ساری مخلوق کے سامنے رب کو دینا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔